بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور پرنور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بحیثیت رسالت، شناخت اور آپ کا منصب رحمت للعالمین، اس کا جو شعور اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چرند پرند ان کو عطا فرمایا تھا، وہ بالکل آیا ہے. اور متعدد احادیث میں خصوصیت کے ساتھ اور سیرت مبارکہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے وہ تمام روایات درج کی گئی ہیں. اور اس کے بیان کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ و مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب جانور آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور بڑی مثل مشہور ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں محبت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا سنگ دل ہے. یہ بڑی مثل مشہور ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت نہ کرے، اتنی شفقت نہ کرے، کسی سے انسیت نہ رکھے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا سنگ دل ہے. لیکن آقا کی بارگاہ میں تو پہاڑوں اور پتھروں نے بھی محبت کی ہے، حضور سے تو پتھروں نے بھی محبت کی ہے. تو جس ہستی کا یہ مقام ہو کہ پتھر بھی جن سے محبت کرے، جن کی یاد میں آنسو بہائیں، تو انسان پر یہ زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہے اور آپ سے محبت کرے. تو یہ اس کا بنیادی مقصد اس تقریر کا میرا تھا جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. تو آج انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام احمد ابن حنبل کی کتاب مسند امام احمد، اس کے علاوہ حضرت امام ابو یعلیٰ محدث ہیں، آپ کی کتاب ابو یعلیٰ کی فی المسند، اس کے علاوہ تہاوی، امام تہاوی کی تہاوی شریف احادیث کی کتاب علیحدہ ہے، جس میں فقہ حنفی سے متعلق سب سے زیادہ احادیث کثرت کے ساتھ ملتی ہیں. آپ کی ایک اور کتاب فی شرح معانی الاسرار، اس کی یہ روایت. اسی طرح امام محدث امام البیحقی، آپ کی کتاب دلائل نبوت میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ کے گھر میں اہل بیت کے لیے ایک بیل موجود تھا. اہل بیت کی کفالت کے لیے یا ان کے لیے جو بھی اس مقصد کے لیے ایک بیل رکھا ہوا تھا. اس بیل کا عالم یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر ہوتے تھے تو وہ بے چین رہتا تھا. ایک عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ نہ بیٹھتا تھا، نہ صحیح طرح کھڑا رہتا تھا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، ایک عجیب سی بے چینی کی سی کیفیت اس کی رہتی تھی، عجیب سا اس کا معاملہ رہتا تھا. اور جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں قدم رکھتے تھے وہ بالکل ساکت کھڑا ہو جاتا تھا، اور بقول حضرت عائشہ صدیقہ کے کہ غالباً اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہلنے جلنے سے حضور کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. بالکل ساکت جیسے ہے ہی نہیں, کوئی شرارت نہیں, کوئی بغاوت نہیں, کوئی انتشار نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں, بس سکون سے بس حضور کو تکتا رہتا ہوگا اور کھڑا رہتا ہوگا. کہتے ہیں کوئی اس میں ایسی بے چینی نہیں رہتی. جو ہی حضور پھر باہر تشریف لے جاتے تھے پھر وہی اس کا وہی معاملہ دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. یہ آپ کی روایت بیل سے متعلق کہ اس جانور نے بھی آپ سے محبت کی ہے, آپ کا ادب کیا ہے, آپ کی تعظیم کی ہے اور آپ کی آپ کے دیدار کو اپنی زندگی کا حاصل بنایا. طبرانی کی روایت, حافظ ابو نعیم کی کتاب دلائل نبوت, امام بیہقی کی کتاب دلائل نبوت. دلائل نبوت کئی محدثین نے لکھی ہے, اس ایک نام سے کتاب کئی محدثین نے لکھی ہے. امام بیہقی کی بھی اسی نام سے کتاب ہے, حافظ ابو نعیم کی بھی دلائل نبوت کے نام سے کتاب ہے, اسی طرح امام الحیثمی کی بھی دلائل نبوت کے نام سے کتاب ہے. تو یہ بعض کتابیں ایسا نہیں, بعض لوگ مطلب یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غلط نام آ گیا, یہ تو فلاں کی لکھی ہوئی تھی. ایک ہی نام سے بہت سے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. اسی طرح حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے فی شمائل رسول, شمائل رسول بھی بہت سے محدثین نے لکھی ہے. اس کی سب سے مستند جو کتاب ہے شمائل رسول کی وہ حضرت امام عیسیٰ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شمائل رسول. اس کے علاوہ بہت سے محدثین, حافظ ابن کثیر آ گئے, حافظ ابن بیروت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے. اور میں نے بھی ایک کوشش اس میں کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 40 احادیث شرح کے ساتھ, میں نے الاربعین فی الشمائل رحمۃ للعالمین اس نام سے میں نے بھی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کتاب لکھی ہے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 40 احادیث صرف آپ کے شمائل پر جمع کی ہیں اور اس کی مختصر سی شرح بھی کی ہے. جس میں ایک بات آ گئی ہے تو بطور تبرک ان کے بتاتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کنگھی کیا کرتے تھے اپنے زلف مبارک میں, تو آپ کے بال میں جب آپ بال کو کاٹ لیا کرتے تھے, کنگھی کر لیا کرتے تھے, تو بال بالکل سیدھے نہیں تھے آپ کے, بلکہ اس میں اس طرح پانی میں ہلکی ہلکی لہریں سی بن جاتی ہیں, اس طرح سے لہریں آپ کے زلف مبارک میں بن جایا کرتی تھی. تو یہ تبرک کا نکیس. تو یہ محدثین کی روایت. اب اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی زبردست کتاب ہے خصائص الکبریٰ, دو جلدوں میں, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب و غریب ایسے ایسے معجزات کے بس آدمی دنگ رہ جائے, وہ اس کتاب میں ہے. تو ان ساری کتابوں کا حوالہ, اور حضرت عمر بن خطاب اس کے راوی ہیں. یعنی یہ میں نے پانچ محدثین کے حوالے دیے ہیں, پانچ, اور راوی اس کے حضرت عمر بن خطاب ہے. ابھی حدیث سماعت, بڑی طویل حدیث ہے, میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا. حدیث طرح شروع ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, صحابہ کا مجمع تھا, کہ وہاں سے ایک اعرابی گزرا جو قبیلہ بنو سلیم کا تھا, سلیم اس قبیلے کا ایک شخص تھا. اس نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ بھیڑ کیسی لگی ہے, کیسا مجمع ہے. لوگوں نے کہا بھی ایک صاحب ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ان کے گرد لوگ جمع ہیں, یہ بھی بھیڑ میں چلا گیا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا عین حضور کے سامنے آ گیا. اتفاق سے یہ شکار کر کے آ رہا تھا, اور ایک چھوٹا جانور جس کو گوہ بولتے ہیں وہ اس کے پاس موجود تھا. یہ پہاڑوں میں عام طور پر ہوتا ہے, بل بنا کر رہتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام, لیکن اس کو استعمال کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں, اور یہ عام طور پہ گھاس پھوس اور حشرات الوس کیڑے مکوڑے بھی کھاتا ہے, لیکن یہ غار بنا کے رہتا ہے, بل بنا کے رہتا ہے. بل چھوٹا سا ہوتا ہے, زیادہ بڑا نہیں ہوتا. تو یہ اس کے پاس تھا, عین حضور کے سامنے آ گیا, اور آنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا, کیا کہا, کہ دنیا میں جتنی عورتوں نے جو بچے جنے ہیں ان میں تم, یعنی حضور سے بدتمیزی کرتے, اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت تم سے, حضور کو مخاطب کر کے رہا. پھر یہ کہنے لگا کہ اگر میری قوم مجھے جلد باز نہ کہتی تو میں بالکل دیر نہیں لگاتا تمہیں قتل کرنے میں, اور لوگوں کو سہولت اور آسائش دیتا, آرام دیتا تمہیں قتل کر کے. یہ جملہ کا اس نے, حضرت عمر بن خطاب نے فوراً حضور کا ہاتھ پکڑا, کہا حضور اجازت دیجیے اس بدبخت کا سر اتاروں. آپ نے عمر رہنے دو, اللہ نبوت ان کو عطا فرماتا ہے جو بڑے حلم بردار بڑے بردبار ہوتے ہیں. ان باتوں پر غصے ہو جانا, ناراض ہو جانا, لڑنا جھگڑنا لگ جانا, تو جو لوگ لوگوں کی رہبری کے لیے ہوتے ہیں, علماء, خطباء, مبلغین, شیخ, مشائخ, جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں, ان کو غصہ نہیں ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, ایک بڑا برداشت ہونا چاہیے ان کے اندر, تبھی لوگ ان کے اخلاص سے متاثر ہو کر ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کی باتوں کو اپناتے ہیں. اگر یہی بات بات میں ناراض ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑنے کھڑے ہو جائیں آپس میں دست, تو پھر لوگ پھر بھاگ جاتے ہیں. لوگ پھر ان کے اندر بڑا کہنا چاہیے ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے, کوئی بھی سخت بات ہو اس کو پینے کا, اس کو برداشت کرنے کا. تو یہ نبی کی سنت ہے برداشت کرنا, صرف اور سنتیں نہیں, اس سنت کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس نے یہ بڑے سخت جملے کہے. آپ خاموش رہے, آپ نے فرمایا عمر رہنے دو. پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان نہیں, میں تم پر ایمان نہیں لاتا, اور اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا مجھے لات اور عزا کی قسم ہے, اس کے دو بتوں کے نام تھے, مجھے لات اور عزا کی قسم, میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ جو شکار کر کے میں جانور لایا ہوں کو یہ تمہاری رسالت کی گواہی نہ دے. اور اس نے ایسے کہہ کے حضور کے سامنے وہ جانور پھینک دیا, پھینک دیا اس نے. اب صحابہ بھی کھڑے ہوئے, وہ بھی کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوہ کی طرف دیکھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کلام کر. کہتے ہیں وہ ایسا فصیح و بلیغ بولی, عربوں کے سامنے پھر بولنا آسان تھوڑی ہو کیا ہے, بڑا فصیح و بلیغ بولی. کیا بولی؟ اے دونوں جہانوں کے رب کے رسول, کیا بولی؟ اے دونوں جہانوں کے رب کے رسول, میں آپ کی خدمت میں حاضر, میں آپ کی خدمت میں حاضر, اور عبادت صرف اسی کے لائق ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے, اللہ جس پر زمینوں پر جس کی حکمرانی ہے, سارے سمندر جس کے قبضے میں ہیں, جنت میں جس کی رحمت ہے, جہنم میں جس کا سخت عذاب ہے. پھر آپ نے پوچھا یہ بتا کہ میں کون ہوں, میں کون ہوں؟ پھر اس نے کہا اے دونوں جہانوں کے رب کے رسول, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلا پا گیا, جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا. بس جب یہ اس کا خطاب, یہ اس کی مختصر مگر بڑی جامع گفتگو, بڑی فصیح و بلیغ گفتگو اس شخص نے سنی, بس یہاں وہ جانور خاموش ہوا ہے, وہاں اس کی زبان سے نکلا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول, میں گواہی دیتا ہوں. پھر کہتے ہیں, پھر اس کے بیچ میں اور بہت طویل حدیث, بہت سی باتیں, لیکن موضوع میں چونکہ نہیں ہے تو میں سب باتوں کو چھوڑ کر اس حدیث, اسی حدیث کے آخری حصے پر آتا ہوں. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے, اب میرا حال یہ ہے کہ دنیا میں جتنی عورتوں نے بھی بچے جنے ہیں ان میں سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے, میرا رونگٹا رونگٹا, میرا بال بال, میرا نہا اور آیا, میرا ظاہر اور باطن, سب کا سب آپ پر ایمان لا چکا, ہر چیز میرے جسم کے رونتے رونتے نے آپ کی تصدیق کی ہے. میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کی تصدیق کرتا رہوں گا, آپ کی رسالت کا اقرار کرتا رہوں گا. اب دنیا جہاں میں میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں. یہ کچھ دیر پہلے کچھ اور تھا, اب اللہ نے وہ محبت دل میں ڈالی کہ اب اس کا رنگ ہی بدل گیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ بے شک میرا پروردگار عالم ہی ہے جو ہدایت عطا فرماتا ہے. کسی کے بس کی بات نہیں, کون کس کو ہدایت دے سکتا ہے. میرے آپ کی بس کی بات نہیں کہ ہم کسی کو راہ لاراست پر لیں, کسی کا قبلہ درست فرما لیں, کسی کو ہدایت نہیں. بے شک اگر کسی کے عقائد بہتر ہو جاتے ہیں, نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, تو ہماری کیا اس میں شان اور کمال ہے. یہ پروردگار عالم ہی کا حصہ ہے کہ اس نے رحمت اس کے دل میں ڈال. ہم تو بس بول سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ شخص حضور کی بارگاہ سے اجازت دے کر چلا. کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے 1000 سواروں کا دستہ دیکھا. 1000 سوار جو سب کے سب مسلح تلواروں سے لیس ایسا معصوم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ کہا ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اسے ختم کرنے جا رہے ہیں. اس نے ان کے سامنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور جو کچھ میں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر تم سنو تو حیران ہو جاؤ. پوچھا کیا دیکھ کر آ رہے؟ اس شخص نے پورا واقعہ جو اس وقت ہوا سب کا سب من و ان لوگوں کے سامنے رکھا. بس اس واقعے کا سننا تھا کہ وہ 1000 سواروں کا دستے ان کا دل کا حال بدل گیا. کہنے لگے کہ ایسی عظیم ہستی, ایسے اللہ کے رسول, ہم ان کو مارنے چلیں؟ آؤ سب حضور کی بارگاہ میں چلیں, ایمان لے کر آئیں گے. ادھر اللہ نے اپنے حبیب کو مطلع فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے بغیر ہی فرط مسرت اور محبت سے اپنے گھر سے باہر نکلے ان کے استقبال کے لیے. بس جو ہی آپ باہر نکلے دیکھا وہ 1000 کا دستہ آ رہا ہے, اور ان سب کی نگاہ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی, گھر سے نکلے تو آپ کو مارنے کے لیے تھے مگر دل کی دنیا ایسی بدلی کہ ان محدثین نے لکھا کہ اپنے اپنے سواری کے جانوروں پہ سے کودے, اور یہ سب کے سب کوئی حضور کا شانہ چومتا تھا, کوئی ہاتھ چومتا تھا, کوئی پیر چومتا تھا, کوئی ماتھا چومتا تھا, کوئی پشت چومتا تھا, پس سب کے سب دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسے دے رہے. ایک اس جانور کی گواہی جو ایسی فصیح و بلیغ اس نے ان کے سامنے پیش کی, اس کے برکات اور ثمرات اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا. تب امام بیرانی, آپ محدث ہیں, آپ کی کتاب فی سنن کے نام سے ہے, اس کی روایت حضرت انس بن مالک السراوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا. بڑی مشہور روایت ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کے دن معمول تھا کہ مسجد میں ایک کھجور کے تنے کے ساتھ جو خشک ہو چکا تھا, بس زمین میں گڑا ہوا تھا لیکن اس پہ ہریالی نہیں تھی, اس پہ پتے نہیں تھے, اس سے اپنی پشت لگا کر اور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ تقریر کرتے تھے, خطاب دیا کیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام اس کو سماعت فرماتے تھے. ایک رومی صحابی, روم کے صحابی, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ایک منبر بنا دیتا ہوں, تو اس کے 2-3 درجے کا, اس کے اوپر آپ بیٹھ کے خطاب کر لیجئے گا. ممبر بنا دیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اوپر والے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے ادباً دوسرے ممبر کا انتخاب فرمایا, اور اب لوگ دوسرے ممبر پہ بیٹھتے ہیں, پہلے پہ ادباً نہیں بیٹھا جاتا. حالانکہ جب بیٹھا نہیں جاتا تو بنتا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ادب ہے, یہ تعظیم ہے, یہ محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو آپ بیٹھ گئے, کہتے ہیں جو ہی آپ تشریف فرما ہوئے ہیں ایسی رونے کی آواز آئی ہے. اب ہر صحابی نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی تشریحات کی ہے. کسی نے کہا کہ ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے اونٹنی کا بچہ جب کھو جاتا ہے اور وہ اس کے فراق میں روتی ہے, اور وہ بڑا دردناک روتی ہے. کہتے ہیں کچھ نے اپنے اپنے طور پہ جس کو جیسی رونے کی آواز سمجھ میں آئی اس نے اسی طرح سے اس کی وضاحت کر دی, رونے کی آواز آئی. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا دردناک طریقے سے رو رہا تھا وہ درخت کہ پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. ایک عجیب سا عالم صحابہ پر طاری ہو گیا. بہت کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پہ سے اترے اور اترنے کے بعد آپ نے اس درخت کو سینے سے لگا لیا, ایسے چمٹا لیا, لگا لیا تھی. اور لگانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو دفن کر دو. تو کہتے ہیں یہ جو ریاض الجنہ کا حصہ ہے یہ اسی کے نیچے دفن ہے, اس کو دفن کر دو. دفن کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میرے فراق میں اسی طرح سے روتا رہتا, اسی طرح سے آواز کے ساتھ قیامت تک میرے فراق میں, میری جدائی میں اسی طرح سے روتا رہتا. اللہ. ایک اور حدیث جو دوسرے محدثین نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ کہا درخت کو کہ دیکھ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا, دوبارہ تیرے اندر ہریالی آ جائے گی, اور اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو صبر کر. اس درخت نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتا ہوں. پس آپ نے فرمایا اس کو دفن, اس کو دفن کر دو. پھر اس جگہ اس کو دفن کر دیا گیا. درخت کی آپ سے محبت. اسی طرح محدث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب ترمذی شریف کی جو باب ہے اس میں کتاب المناقب, اس کی یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک راستے سے گزرا, آپ کے ساتھ تھا مکے میں, تو ہم ایک طرف سے چلے تو میں نے دیکھا جو راستے میں جو پہاڑ اور درخت, جو بھی پہاڑ اور درخت آپ کے سامنے آتے تھے دونوں پہاڑ بھی اور درخت بھی دونوں آپ کو سلام کرتے تھے. کن الفاظ میں سلام کرتے تھے؟ الفاظ یہ تھے کہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پہاڑ اور درخت. اب ان کی آواز کا نکلنا اور یہ کس نبی کا سننا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی تو ان کی آوازوں کو جانتا ہے, نبی ان کی جو جانور گفتگو کرتے ہیں, جو پہاڑ گفتگو کرتے ہیں, جو درخت گفتگو کرتے ہیں, لیکن حضرت علی کا سماعت کرنا یہ بڑی شان کی بات ہے. اور یقیناً محسوس یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی زبان میں سلام عرض کیا جو عربی تھی, عربی اپنی خاص, کیونکہ ہر چیز کی اپنی خاص زبان ہے جس کو نبی سمجھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر لوگوں ہی کی زبان میں کلام کریں, فصاحت و بلاغت سے بات کریں. نبی زبان اور نطق سے بھی بہت آگے کی چیز ہوتا ہے, یعنی نبی کی جو فہم و فراست ہوتی ہے, نبی کی جو سماعت کا معیار ہوتا ہے, وہ نہ لفظوں کا محتاج ہوتا ہے, نہ وہ کسی گرامر کا محتاج ہوتا ہے, نہ وہ زبانوں کا محتاج ہوتا ہے. وہاں تو وہ بھی زبان چلتی ہے کہ جہاں ہوٹ ساکت ہوتے ہیں اور نظروں ہی نظروں میں کلام ہو جاتا ہے. وہاں تو وہ کلام, وہاں تو بارگاہ کچھ اور ہے, وہ تو بارگاہ کچھ اور ہے نبی کی. وہاں لفظ, ادائیگی, الفاظ, یہ سب بے معنی سی چیزیں ہو جاتی ہیں اس بارگاہ میں. تو کہا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو, درختوں کو اور پہاڑوں کو, یہ خاص صاف لفظ کہ آپ کو وہ سلام کرتے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں نے اور درختوں نے آپ سے محبت کی. جیسے میں نے تمید میں کہا کہ جب کوئی شخص سنگدل ہوتا ہے, کسی میں مروت نہ ہو, احسان نہ ہو, تو ہم اس کو بولتے ہیں سنگدل ہے, بڑا پتھر دل ہے. لیکن حضور کی بارگاہ میں تو پتھر بھی محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حضور کی بارگاہ میں تو پتھر بھی محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اگر پتھر محبت کر رہے ہیں اس کا کیا عالم ہوگا جو حضور سے محبت ہی نہیں کرتا؟ اس کے لیے تو ہم تو پتھر ہی کہتے ہیں. اب پتھر سے آگے کی کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے مثال کے طور پہ کہی جائے؟ سنگدلی کے لیے, سخت دلی کے لیے سنگدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے, پتھر جیسا دل. اردو جو حضور سے محبت ہی نہ کرے اس کے لیے تو اب گرا لغت میں لفظ ہی نہیں, کیا لے کر آئے؟ پتھر حضور سے محبت کر. ایک اور حدیث ترمذی شریف کی, کتاب المناقب, حافظ ابو نعیم بہت بڑے محدث, آپ کی کتاب دلائل نبوت, حافظ امام حاتم کی المستدرک اور ابن ابی شیبہ کی فی المصنف, یہ سب کتابیں حضرت ابو موسیٰ عشری اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا اور وہ مکے کے رئیسوں کے ساتھ, سرداروں کے ساتھ سفر انہوں نے کیا اور وہ شام کی طرف گئے, شام کی طرف گئے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ دو سفر ثابت ہیں. ایک جو آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت کے لیے کیا, وہ بھی شام کا سفر تھا. اور ایک دفعہ جو بچپن میں حضرت ابو طالب کے ساتھ, حالانکہ آپ لے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن چونکہ آپ نے ضد کی اور آپ بہت چاہتے تھے حضرت ابو طالب کو, تو اور آپ بھی بڑی محبت کرتے تھے, تو چھوٹی عمر میں حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر پر لے گئے. دو سفر آپ کی زندگی کے ثابت ہیں جو آپ حجاز مقدس کی زمین سے باہر نکلے. تو شام تشریف لے گئے. تو کہتے ہیں جس رات جہاں جا کر یہ رکے, انہوں نے اپنے جانوروں کے کجاوے کھولے, خیمے لگائے, کھانا پکانے کی تیاریاں کی, وہاں پر ایک بہت بڑا عبادت چرچ تھا, عبادت کی جگہ تھی. اور وہ جو راہب تھا وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا, یہ قافلے آتے تھے جاتے تھے, کوئی سروکار نہیں, کسی سے وہ ملاقات بھی نہیں کرتا تھا, بالکل تاریک دنیا ہو کر بس اپنے لگا رہتا تھا. لیکن اس دن وہ باہر نکلا, اور نکلنے کے بعد ابھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہی تھے کہ یہ لوگوں میں سے ہوتا ہوا عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا, اور ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ لوگوں, یہ جو معصوم تم ساتھ لے کر آئے ہو, یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے, یہ دونوں, یہ رحمت للعالمین ہوگا, اس کی بڑی شان ہوگی. لوگوں نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم, تجھے کیسے پتا؟ کہنے کہ جب تم اس علاقے میں داخل ہوئے ہو تو میری نظر تمہارے قافلے پر پڑی ہے, تو جہاں جہاں سے تم گزر رہے تھے میں نے ہر درخت پتھر اور پہاڑ کو دیکھا ہے کہ اس نبی کے قدموں پر وہ سجدہ کر رہا تھا. اب اللہ جس کے نگاہوں سے حجابات اٹھا دیں, شب قدر میں کہتے ہیں کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے, سب کو علم ہے, لیکن کسی کی آنکھوں سے اللہ حجاب اٹھا لیتا ہے, وہ دیکھ لیتا ہے, باقی ہمیں تو چیزیں نظر نہیں آتی. جس کی آنکھ سے اللہ پردے اٹھا دے, لیکن آتی ایک ساتھ ایسی ضرور ہے کہ جب ہر شے سجدہ کرتی ہے شب قدر میں. بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر شے نے سجدہ کیا, اس راہب کی نگاہوں سے اللہ نے پردے اٹھائے, قافلے والوں کو تو نظر نہیں آیا لیکن وہ باقاعدہ دیکھتا رہا کہ ہر شے آپ کو سجدہ کر رہی تھی. اسی لیے صحابہ کرام جب اس قسم کے مناظر دیکھتے تھے کہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, درخت آپ کو سجدہ, تو باقاعدہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چیزیں آپ کو سجدہ کر رہی ہیں تو ہمیں تو زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, ہمیں زیادہ حق ان جانوروں سے, ان درختوں سے, ان حشرات الارض سے, ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, انسانوں کو سجدہ نہیں ہے, اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی اگر اسلامی شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو یہ حکم تھا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اللہ والوں نے اس بات کو واضح کر دیا. کیا کعبہ بنا کرتا ہے اسی طرف ریاض, وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں, اور کعبہ اے ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا, کعبہ اے ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا, گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے. سجدوں کا تو بے شک ٹھیک ہے, قبلہ کچھ اور ہے, دلوں کا قبلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ, دل وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں, سر ادھر سجدہ کرتے ہیں. اب آئیے فرشتوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت. فرشتوں کی ہر شے نے آپ سے محبت کرنی, اور کیوں نہ کرے کہ جس سے محبت پرورِ عالم جس سے محبت کرتا, ہر شے اس سے محبت کرتی. فرشتوں کے ساتھ محبت, فرشتوں کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. طبرانی کی روایت, الحیثمی کی روایت, بیہقی کی روایت, متعدد محدثین نے اس کو روایت کیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ آگی ہیں, اس کی فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے ایک بات عرض کی, فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے زمین کے تمام اطراف و اکناف زمین کا کوئی گوشہ، کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں میں نہ گیا ہوں، ہر گوشے کو میں نے دیکھا ہے، ایک ایک ذرے کو جا کر دیکھا ہے، ہر جگہ میں گیا ہوں. مگر جیسی آپ کی ذات ہے ایسا میں نے کسی کو نہیں پایا، ہر شے کو دیکھا. لیکن تلاش تو جب ہوتی ہے نا، جب کسی قسم کا کوئی جست. جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی ہے، اس ساری کائنات کو دیکھا، جب ہر جگہ آپ ہی کو یکتا پایا تو جبریل امین نے آپ سے محبت فرمایا. میں نے گوشے گوشے کو دیکھا ہے، ذرہ ذرہ جا کے دیکھا، جیسی یکتا اور جیسی بے مثل ذات آپ کی ہے ایسا میں نے کسی کو نہیں پایا. اور پھر جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جیسا گھرانہ آپ کا ہے زمین پر بھی میں نے ایسا گھرانہ کسی کا نہیں پایا. آپ ہر لحاظ سے، کہ جب اللہ نے مخلوق کے دو حصے کیے تو آپ کو سب سے بہتر حصے میں رکھا، جب اللہ نے اقوام کے بہترین حصے بنائے تو سب سے بہتر قوم میں آپ کو رکھا، جب اللہ نے خاندان بنائے تو سب سے بہتر خاندان میں آپ کو رکھا، جب خاندانوں میں سب سے بہتر قبیلہ بنایا تو سب سے بہتر قبیلے میں آپ کو رکھا، جب ان قبیلوں میں سب سے بہتر گھرانہ بنایا اس گھرانے میں آپ کو رکھا. یہ آپ کی شان ہے. اب آئیے، چاند کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. چاند، حافظ ابن اساطر، آپ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خصائص الکبریٰ. اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے تفسیر مظہری، اس کی روایت. روح المعانی علامہ اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اس کا یہ واقعہ، اس میں یہ حدیث درج ہے. حضرت ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نبوت پر ایک ایسی خاص نشانی دیکھی تھی کہ جس کی وجہ سے میں آج، جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور اس کے میں اسی نشانی کی وجہ سے میں آپ کے اوپر ایمان لایا ہوں اور آپ کی میں نے تصدیق کی ہے. میں نے بہت پہلے آپ کے اندر ایک نشانی دیکھی. آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ نے ایسی کیا علامت دیکھی تھی میرے میں؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہوتے تھے جھولے میں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہوتی تھی جھولے میں، اور جب جھولا ایسے سے چلتا تھا تو آپ کی انگلی جہاں جہاں جاتی تھی میں چاند کو بھی وہاں وہاں جاتے ہوئے دیکھتا تھا. میں چاند کو بھی ایسے ہی دیکھتا تھا جہاں جہاں آپ کی انگلی جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قال انی کنت احدثه ویحدثنی ویلہینی عن البکاء. اے میرے چچا جان، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا. مجھے بہلاتا تھا جو میں رونا تھا، مجھے بہلاتا تھا چاند، جیسا نبی ویسا اس کا کھلونا، مجھے بہلاتا تھا. یہ علامات حضرت عبداللہ عباس نے دیکھی، یہ محدثین نے اس کو روایت کیا، ابن اساطر نے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو روایت کیا. اے مجھے بہلایا کرتا تھا، اور جہاں جہاں انگلی حضور اکرم سب لوگوں کی جاتی تھی. لیکن ہم بچوں کو ایسی کھلونے لا کر دیتے ہیں جو رف کرنے والے ہوں، اگر ایسے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں تو بچہ نہیں بہلتا اس سے، کوشش کرتے ہیں ذرا اس میں ہلنا جلنا ہو کھلونے میں، ایسی کھلونے کا انتخاب کرتے ہیں جو ہلے بچہ، ذرا اس میں مہو ہو، انوالو ہو، روئے نہیں، اس لیے وہ چاند ہل رہا تھا. اگر وہ بھی ساکت رہتا اس لیے وہ ہل رہا تھا آپ کی انگلی. طبرانی کی روایت، الحسمی کی بھی، علامہ جلال الدین سیوطی کی بھی، اور علامہ امام حلبی کی ہے سیرت الحلبی، اس کی روایت. قرطبی کی احکام القرآن، اس کی روایت. حضرت عثمہ بنت عمیر امیس آپ کی روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ران مبارک پر رکھا ہوا تھا سر اور وحی نازل ہو رہی تھی. ایک روایت میں کہ آپ آرام فرما رہے تھے سو رہے تھے, ایک روایت وحی نازل اور عصر کا جو وقت تھا وہ بہت قلیل بڑا مختصر وقت تھا جب یہ واقعہ رونما ہوا. آہستہ آہستہ سورج اپنی منزل کی طرف آگے بڑھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور حضرت علی اپنی نماز ادا نہیں کر سکے عصر کی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ آپ کے چہرے انور پر گرے جس سے آپ کی آنکھ کھلی. آپ نے دیکھا کہ سورج تو غروب ہو گیا, فرمایا یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے وہ یہ تھے کہ اے میرے پروردگار علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. اب نبی تو آرام فرما رہے ہیں, یعنی نبی کے آرام کا خیال رکھنا بھی اللہ کی اطاعت ہے. نبی کے آرام کا خیال رکھنا کس کی؟ اللہ کی اطاعت. بھائی ٹھیک ہے, نماز میں اگر اطاعت کی جا رہی ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحیح ہے اللہ کی اطاعت ہے. نبی کی طرح روزہ رکھا جا رہا ہے تو اللہ کی اطاعت ہے, نبی کی طرح حج کیا جا رہا ہے تو اللہ کی اطاعت ہے. نبی تو یہاں سو رہے ہیں, کوئی دینی کام نہیں ہو رہا, آرام فرما رہے ہیں. فرمایا اے میرے پروردگار علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, اور جو محبت کرتے ہیں ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور سورج واپس مغرب سے پلٹا, اس جگہ پر آ گیا کہ جہاں پر عصر کی نماز اپنے صحیح وقت میں ادا کی جاتی. آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی. شک کیوں نہ قمر ہوتا لوٹاتا نہ سورج کیوں, میرے پیر مرشد کا شعر, شک کیوں نہ قمر ہوتا لوٹاتا نہ سورج کیوں, دونوں ہی مسخر ہیں جب ان کے اشاروں, دونوں کو مسخر کر دیا پروردگار نے. اب آخری حدیث سماعت فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بادلوں کی محبت, جو بادل بہت سی حدیثیں ہیں, وقت ہو گیا اس لیے میں بیان نہیں کر رہا, بس بادلوں کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کی بادل میں, ورنہ جبریل امین کے متعلق محبت تھی اور بہت سی اس میں حدیثیں ہیں جو اس وقت میرے رہ رہی ہیں مجھ سے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے, امام بیقی رحمۃ اللہ علیہ نے, مختلف محدثین ہیں, اور باب سب کا ایک ہے, نماز استسقاء کا باب, وہ باب کہ جب بارش نہیں ہوتی اور نماز استسقاء پڑھی جاتی, وہاں یہ حدیث موجود ہے مختلف لفظوں کی ذرا سی تبدیلی کے ساتھ. ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیثوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے, ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, بہت سے صحابی بیٹھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش نہ ہونے کے سبب جانور مر رہے ہیں, زمینیں بنجر ہو رہی ہیں, بچے پیاس اور بھوک سے بلگ رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم بارش فرمائے. اب کئی صحابہ مسجد بھری ہوئی ہے, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کے مطابق اپنی چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے کہتے ہیں آتے ہیں اور ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں. صحابی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ رہے تھے جو چاندی کی طرح چمک رہی تھی. آپ نے دعا فرمائی, کہتے ہیں بادل کا دور دور نام و نشان نہ تھا, بس آپ کے ہاتھ کیا اٹھے ہر طرف سے بادل ایسے امڑ آئے کہ جیسے بادلوں کا پہاڑ ہو, اور آنن فانن بارش اس تیزی کے ساتھ برسی کہ ابھی آپ نے منبر سے قدم نہیں اٹھایا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا, اور وہ آدمی بارش سے بچتا ہوا بھاگ رہا تھا جس کو دیکھ کر ہوئے مسکرا. بارش برستی رہی یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا, پھر وہ شخص آیا, کہا یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے بارش کی سبب سے, ہمارے گھر تباہ ہو گئے بارش کی سبب سے, ایسی زور و دار بارش ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں رہی, آپ دعا فرمائیے کہ بارش ختم ہو گئی.
پس حضور جہاں جہاں اشارہ کرتے تھے بادل وہاں وہاں چھٹ جاتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے بادلوں مدینے کو چھوڑ دو, اس کے اطراف و اکناف میں برسو, بس مدینے میں نہیں برسو, اس کے ارد گرد برستے چلے جاؤ. پس جہاں جہاں بات ہو رہا جاتے تھے بادل پھٹ کر کونے میں چلا جاتا تھا. مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی, اس کے چاروں طرف بارش ہو رہی تھی. آپ کی بادلوں کی محبت, آپ جہاں اشارہ ہو گیا وہی بارش ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم پر بھی ایسی رحمت نازل فرمائے. اپنے حدیث کے صدقے ہیں, پروردگار عالم ہم سب پر بھی خاتم بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.